أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قاسم محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی توفیق دی, دین پر توجہ دینے کی سعادت دی. اللہ کی دی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, وقت کے امام کی نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا جہاں کہیں بھی ہوں, اہل بیت کے نام پہ درود بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل برکاتہ. عزیزان محترم, ایک بار پھر خدا تعالیٰ کی دیوی توفیق سے ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور زمانہ اور وقت اپنے اندر ایک نیچر رکھتا ہے, بہنے کی نیچر, چلتے رہنے کی نیچر. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. جس طرح سالوں گزر گئے اور ہم ایک بار پھر ماہ رمضان میں داخل ہوں گے, اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد اس کا اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو اتنا مبارک مہینہ, اتنی بابرکت راتیں, اس کے اتنے اچھے ایام, اور یہ سب کا سب بھی چند دنوں کے اندر گزر جائے گا. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ داخل ہوں, فوکس رہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا ہے, ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے, اور جتنا پاسبل ہو اس کو یوٹیلائز کریں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. اور یہ جو 40 منٹس 45 منٹس کا لیکچر ہے, اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کیسے کی جائے اور اس کی فضیلتوں کو کیسے درک کیا جائے. کون سا انسان وہ ہوگا کہ جو اس کی فضیلتوں کو حاصل کر پائے گا؟ وقت سب سے لیے گزر جائے گا. جو تھوڑا سا بھی دیندار ہوگا تو روزہ تو رکھ ہی لے گا. مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارے سال دین کے نام تو کچھ نہیں کرتے, لیکن ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی اچھی بات, کم از کم ماہ مبارک رمضان کا احترام کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے. مولا کا فرمان ہے کہ کچھ لوگوں کو ماہ مبارک رمضان سے صرف بھوک اور پیاس نصیب میں ملے گی. بھوک اور پیاس کا اپنا ایک اثر ہے, وہ بھی مثبت ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں اس سے بہت زیادہ ہیں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اور چند منٹس ہم آپ کی لیں گے, اور ان منٹس کے اندر, اس مختصر لیکچر کے اندر, اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ بھائی ہم کیا کریں کہ ہمارا ماہ مبارک اچھا ماہ مبارک گزر جائے اور اچھے طریقے سے گزر جائے. اس سے پہلے ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کر دوں اس کی امپورٹنس میں. ویسے تو یہ ہے کہ ابھی جب چاند رات ہوگی تو میں اور آپ یقیناً جو مولا چوتھے سرکار نے اپنی عظیم الشان دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کے اندر ماہ مبارک کے استقبال کی دعا کیا ہے, وہ دعا ہم پڑھیں گے, جس کے اندر امام نے اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے, اس مہینے کی اہمیت کو بیان کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ جو اس کی مجموعی فضیلتیں ہیں, اہمیتیں ہیں, ہمیں آج کے زمانے کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا. اور وہ آج کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جو بھولے بھٹکے بھی تھے وہ بھی اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں امام تو تشریف نہیں لانے والے, کہیں امام کی تشریف آوری تو نہیں ہونے والی. اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ چونکہ دنیا میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو جتنی انسان کے ذہن میں یادداشت ہے, تاریخ لکھی ہوئی ہے, اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ بشریت میں منفرد واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند متعالیٰ کسی بہت بڑی تبدیلی کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے, اور اگر کہیں ایسا ہے تو وہ بہت بڑی تبدیلی کہیں امام کی تشریف آوری نہ ہو, اور اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اللہ کی حجت جب پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سوال جواب کی گنجائش نہیں رہتی. اس کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس حجت کے پورے ہونے سے پہلے کام کو سمجھ لیا تھا, انجام دے دیا تھا, وہ نجات پائے گا, اور اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ اس دفعہ کی خاصیت ہے, وہ یہ کہ حالات بہت زیادہ تبدیل ہوئے ہیں. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے, دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر اس بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور اس بیماری کے اثر میں لوگوں کے ذہنی طاقتیں مفلوج ہوئی ہوئی ہیں. لوگ سوچنا بھی چاہتے ہیں تو شاید اتنا اچھا نہیں سوچ پا رہے, لیکن پروردگار عالم کا احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو طاقت دی ہے, توانائی دی ہے, اور اس طاقت اور توانائی کے تحت ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی آج کے حالات میں ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کیا انجام دینا چاہیے, تاکہ انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی نصیب ہو اور امام کے حضور پہنچنے کا موقع بھی نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر امام کے حضور ادا احترام کے لیے, اور اپنے دنوں کو ان کی نورانیت کو تیار کرنے کے لیے, ان کی نورانیت کے لیے تیار کرنے کے لیے, ماہ مبارک کی نورانیت کے لیے تیار کرنے کے لیے, جہاں کہیں بھی ہوں درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت سادہ سی ایک بات ہے, اور ہماری ساری باتیں اتنی سادہ ہی ہوتی ہیں, انہی میں ایڈیشن کر لیجئے یہ کہ بھائی انسان جب تیاری کر رہا ہوتا ہے, تو اگر سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ منزل کہاں ہے. جہاں آپ نے جانا ہے تیاری اس کے حساب سے ہوگی, اور جہاں آپ نے رکنا ہے تیاری اس کے حساب سے ہوگی. اگر آپ کا ایک سفر ہے جس میں آپ نے 10 دن ایک جگہ پہ رکنا ہے تو تیاری کچھ اور ہوگی, اور سفر ایسا ہے جہاں پر آپ نے 1 مہینہ رکنا ہے تو تیاری پھر کچھ اور ہوگی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے, یہ سفر ہے کس سمت, تو تیاری اسی کے حساب سے کریں. اگر ماہ مبارک رمضان سحری اور افطار ہے, تو پھر تیاری آپ ساری یہ کریں کہ سحری میں کیا کھانا ہے, افطار میں کیا کھانا ہے. اگر ماہ مبارک رمضان دعوتوں کا مجموعہ ہے, انویٹیشنز ہیں, آپ اس کے میل پہ گئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے یہاں گھر پہ آئے گا ڈنر پہ, اگر یہ ہے تو تیاری پھر اسی کے حساب سے کریں. لیکن اگر آپ ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ سمجھتے ہیں, جیسے کہ روایات نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کی دعوت ہے, تو پھر تیاری آپ اللہ کی دعوت کے حساب سے کریں. کہ اگر خدا متعال آپ کو کسی جگہ پر انوائٹ کر رہا ہے, بلا رہا ہے, تو میزبان کو دیکھتے ہوئے مہمان کو تیار ہونا چاہیے. آپ خود جانتے ہیں کہ بھائی میں اور آپ اگر یورپ جا رہے ہیں تو تیاری اپنے آپ کو اسی طرح رکھیں گے. اگر آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تیاری پھر اس کے حساب سے کریں گے آپ. تو آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں شب قدر ملنے والی ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو امام کی تشریف آوری کی ندا ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ, تو عزیزان محترم اس کے لیے پھر تیاری آپ کو میٹیریل نہیں کرنی. کم از کم پہلے لیول میں تیاری میٹیریل نہیں ہے, پہلے لیول میں تیاری اسپریچول. اگر اسپریچولی ڈیولپ ہوئے تو شب قدر ملے گی, ورنہ گزر جائے گا. اگر اسپریچولی ڈیولپ ہوئے تو امام کی تشریف آوری کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے گی. اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اسپریچولی ڈیولپ نہیں ہوئے تو بھائی فزیکلی فٹ ہونے کا بہت زیادہ فائدہ یہاں پہ نہیں ہوگا. فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہوئے تو خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, عادت سے ضرور نہ رہے. تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو اسپریچولی فٹ کرنے کی کوشش کریں. اسپریچولی اپنے آپ کو کیسے فٹ کریں, میں 2-3 پوائنٹس تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور نیٹ کی اس ٹائم پہ کنجیشن کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ نیٹ کا کنیکشن صحیح چلتا رہے اور یہ لیکچر صحیح طریقے سے ہو پائے انشاءاللہ تعالی. جہاں کہیں بھی ہوں, وقت کے امام کی نظر لطف اور حمایت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اسپریچولی میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اس کی بلیسنگز مجھے مل جائیں, اس کی انلائٹمنٹ مجھے مل جائے, اس کی نورانیت مجھے ملے, تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلا کام استغفار. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے, اس کو پاک و پاکیزہ افراد ہی ہاتھ لگا سکیں گے. اگر امامت کا وجود قرآن کا ثقل دیگر ہے, قرآن ایک ثقل ہے وہ دوسرا ثقل ہے, اور قرآن وہ ہے جس کو پاکیزہ کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو پھر امامت کا ساتھ دینے والے بھی پاکیزہ ہی ہوں گے. نجاستوں میں غرق، گناہوں میں مبتلا، کس طریقے سے اس پاکیزہ ہستی کا ساتھ دے پائیں گے؟ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امام کی نصرت کروں، امام کی تشریف آوری پہ ان کا ساتھ دوں، امام کی آمد کی ندا میرے کانوں تک پہنچے، تو بھائی پہلی چیز جو مجھے چاہیے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے سے پاکیزہ کروں۔ استغفار کے ذریعے کیسے پاکیزہ کرتے ہیں؟ چند دن باقی ہیں، مستحب بھی ہے، زندگی میں اس کا اثر بھی ہے، ہر روز استغفار کریں کم از کم 70 مرتبہ۔ اب آپ چاہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کر کریں، چاہے تو آپ العاف العاف کہہ کر کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، آپ نماز شب میں نماز وتر کی قنوت میں کریں، یا اس کے بعد کبھی سجدے میں جا کر کریں، یا یوں ہی بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن حد تر امکان کوشش کریں کہ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو آپ اپنی زندگی کے پچھلے گناہ انسان کی کامیابی اور ضروری ہے گناہ کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ زبان سے استغفر اللہ لکھا ہوا ہو، جب وہ خدا کے سامنے اٹھے تو خدا سے یہ کہہ سکے کہ پروردگار میں نے جتنے گناہ کیے کم از کم ایک دفعہ اپنی زبان سے استغفر اللہ کہا تھا، وہ کریم ہے، انشاءاللہ بخش دے گا، اس کی کرامت تو بہت زیادہ ہے، اسی پر امید ہے کہ شاید استغفار زبانی کو وہ قبول کر لے گا عملی گناہ کے مقابلے میں، جبکہ گناہ عمل سے کیے تھے، استغفار زبان سے کر رہے ہیں لیکن اسے بھی قبول کر لے گا، جیسے کہ مولا چوتھے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلا کام یہ کریں گے ماہ مبارک رمضان سے پہلے استغفار کرنے۔ اچھا، استغفار جب انسان کرنے لگے تو کسی کا مال اگر میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کا مال میرے پاس ہے اور میں استغفار کروں تو کیا قبول ہوگا؟ موسٹ پروبیبلی قبول نہیں ہوگا، پہلے ہمیں اس کا مال پلٹانا پڑے گا یا اسے بتانا پڑے گا، اس سے رضایت لینی پڑے گی۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اور میں یہاں گھر میں بیٹھ کے استغفار کرتا رہوں جبکہ اس کی حیثیت اور اس کی آبرو، اس کی عزت کو میں نے خراب کیا نعوذ باللہ تعالی، تو کیا استغفار قبول ہوگی؟ نہیں، استغفار قبول نہیں ہوگی، مجھے پہلے اس کی آنر کو ریسٹور کرنا پڑے گا، اس کی عزت کو بحال کرنا پڑے گا، اس کی رضایت کو حاصل کرنا پڑے گا، تب پھر میری استغفار قبول ہوگی۔ تو یہ استغفار صرف لفظ میں استغفر اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ عمل کے اندر اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ دیکھیے اگلا جملہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اللہ کی طرف واپس آ رہا ہوں، تو میں گویا نافرمانی کرتا ہوں تو میں ایک لائن کراس کر دیتا ہوں، بارڈر کراس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں، جب میں استغفار کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، خدا سے کہتا ہوں خدایا مجھے اپنی مملکت میں واپس لے لے، مجھے اپنی اطاعت کے اندر واپس لے لے، مجھے اپنی بندگی کے اندر واپس لے لے، میں نے نافرمانی کی تھی اور میں بندگی سے باہر نکل گیا تھا۔ تو یہ استغفار صرف لفظی استغفار نہیں ہونا چاہیے، اس استغفار کے اندر دم ہونا چاہیے، اس کے اندر جان ہونی چاہیے، اور اللہ کے سامنے اس پہ اتنی التجا ہونا چاہیے کہ خدا نے متعالی یہ قبول کرے کہ ہاں مجھے، میں اپنے اس بندے کو واپس لیتا ہوں تاکہ اتوب و الیہ بنے، انابہ بنے، واپس آنا بنے۔ تو پہلا کام استغفار، اور استغفار میں آپ جتنا ہمیں اور آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کام کو کر لیں۔ ابھی ماہ مبارک رمضان میں 4-5 دن باقی ہیں اور ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت مستحب ہے، تو آپ آخری شعبان معظم کے آخری 3 ایام کے اندر روزہ رکھیں اور انشاءاللہ اللہ کے حضور بھرپور استغفار کریں، اور اس استغفار کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں تاکہ انشاءاللہ اسپریچولی ڈیولپ ہوتے رہیں اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بھائی میں نے ایک سال میں پچھلے ماہ رمضان سے اس ماہ رمضان تک کیا کمایا۔ کبھی ہم پیسے کا حساب لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بزنس کا حساب کتاب کرتے ہیں، بھائی ہم دیکھتے ہیں کیا لگایا تھا، کیا کمایا تھا، جو کمایا اس کی ورتھ تھی اتنی یا نہیں تھی، ایکسپیکٹیشن سے کم تھا یا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا۔ تو بھائی یہ جو ماہ مبارک رمضان آیا یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے، تو اس سے پہلے جو آیا تھا تو میں نے اللہ سے کیا چیزیں پلیج کی تھیں، کیا وعدے کیے تھے، کیا کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا اور کیا کہا تھا کہ میں کروں گا، ان سب کو ریویو کرنے کا ٹائم آ گیا۔ ان چند دنوں کے اندر ان کو ریویو ہونا چاہیے کہ بھائی پچھلے سال میں نے خدا سے یہ وعدے کیے تھے اور بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے جو اس کام میں مدد دیتا ہے، وہ ایک ذرا سوچے گا پچھلے سال جب ماہ مبارک رمضان داخل ہو رہا تھا تو میری اور آپ کی اصلی دعائیں کیا تھیں؟ یہ دنیا اتنی عجیب ہے، جس چیز پہ ہم آج مر رہے ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد، چند مہینے کے بعد، بعض اوقات چند سالوں کے بعد، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو پھر کیوں مر رہے ہوتے ہیں؟ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کا دھوکہ۔ تو آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، میرے لیے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سوچیں، بھائی پچھلے سالوں میں جب ماہ مبارک رمضان آ رہا تھا تو ہماری بڑی دعائیں کیا تھیں، ان بڑی دعاؤں کی اب حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزوں میں یہ پتہ چلے گا کہ بھائی ہم لوگ جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ ابدی زندگی کی دعائیں نہیں تھیں، ہم دنیاوی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، دنیاوی زندگی کی دعاؤں میں اتنا دم نہیں ہے، یہ ساتھ نہیں رہتی۔ بس ہم فرض کرنے میں پچھلے سال خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بزنس کی مشکل میں تھا اور میں اتنی دعائیں مانگ رہا تھا، خدا بزنس صحیح ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، شب قدر میں بھی میں نے وہی مانگا، اچھا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اس بزنس کی کیا حیثیت رہے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے ایک ماہ رمضان ضائع کیا، ایک شب قدر لگائی اس کے اوپر جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو بھائی دوبارہ ایسے ہی نہ ہو جائے، آپ اور میں ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے اہداف بہت اچھے رکھیں، ریویو کریں اپنے اہداف کو، اچھے اہداف کو زندگی کے اندر قرار دیں اور اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ بس پہلی چیز کیا کریں؟ پہلی چیز یہ کریں کہ استغفار کریں، اللہ کے حضور پناہ طلب کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ زندگی کے اہداف کو ری چیک کر لیں، اس کو ریویو کر لیں کہ بھائی یہ اہداف صحیح اہداف ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اور میں نے استغفار کے ساتھ ہی آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھے وہ حق ادا کر دینا چاہیے۔ تیسری بات اور عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ذرا سختی کا زمانہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کی سختیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں اور اس بیماری کی سختی کو جھیل رہے ہیں، اگر خدا مصلحت پسند کرے ان سب کو جلد از جلد شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی اللہ کے مظلوم بندے ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو خدا اس بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہرحال لوگ مشکلات کے اندر ہیں، یہ جو لوگ مشکلات کے اندر ہیں ان کی بہرحال کچھ لوگ مدد کریں گے، یہ جو خدا کا نظام ہے بڑا عجیب ہے، آپ اور میں جانتے ہیں بعض اوقات کسی بہت بڑے جانور روٹین ہے، اس پورے کائنات کے اندر یہ نظام پھیلا ہوا ہے، پانی کا کوئی جانور ہے، بہت بڑا جانور، عظیم الجثہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے منہ میں موجود گوشت کے ٹکڑے جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نکالنے کا بندوبست یہ ہے کہ پانی کا جانور منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پرندے اس کے منہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے ان بوٹیوں کو چن لیتے ہیں۔ پانی کے جانور کی مدد ہوا کا پرندہ کر رہا ہے، وہ بھی اتنا سا پرندہ، یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر خدا جانوروں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجتا ہے، ہم انسان یہ کام نہ کریں؟ لوگ مشکل میں پڑے ہوں ہمیں کوئی پرواہ نہ رہے؟ نہیں، پرواہ ہونی چاہیے۔ اگر پرواہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل مریض ہے، اس میں کوئی مرض آ گیا، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ پھر خدا اس سے پہلے کہ کسی آپریشن کے ذریعے سے علاج کرے، میں خود اپنا علاج کر لوں، اپنے آپ کو بہتر بنا لوں، تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کہ بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کسی نصرت کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے، ہم اور آپ آگے بڑھیں، لوگوں کی مشکل میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنے۔ نصرت تو خدا کی طرف سے آتی ہے، مدد تو خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن خدا کچھ لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اپنے اس کے کاموں کے اندر چینل بن جاتے ہیں، اس کے کاموں کے اندر وسیلہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وسیلہ بننے والے جبرن کر دیتے ہیں، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم ان لوگوں میں سے بنے کہ جو خدا کے کام میں وسیلہ بھی بنے اور اس کو ثواب بھی ملے۔ ثواب کب ملے گا؟ ثواب اس وقت ملے گا جب یہ کام خلوص سے کریں گے۔ بعض کام خدا ہم سے کروا لے گا بغیر خلوص کے، نعوذ باللہ تعالیٰ، چونکہ اس کو وہ کام کروانا ہے۔ مثلا میں یہ درس دے دوں، میری نیت کچھ اور ہو، تو خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام شاید پہنچ جائے، مجھے کچھ نہیں مل پائے گا چونکہ میری نیت اچھی نہیں تھی۔ اسی طرح مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مال بعض اوقات اللہ کی کسی بندے تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن دینے والے کو کچھ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس کی نیت اچھی نہیں تھی, اس نے ریاکاری کی, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو ہمیں اور آپ کو کام بھی کرنا ہے اور اپنی نیت پہ بھی محنت کرنی ہے. تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ بھائی آپ اور میں اپنے اندر دوسروں سے ہمدردی کے لیے جذبہ ایجاد کریں, اور اسی جذبے کے اندر ایک پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بنیادی ترین پوائنٹ بن جائے گا ان تینوں کے لیے. یعنی کچھ دفعہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے پوائنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کا تعلق اس سے, اس کا تعلق اس کے اس سے اور اس کا اس سے, لیکن کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اللہ کی بتائی بھی ایک خاصیت ہے. اللہ اپنے بندوں کے اندر ایک خاصیت دیکھنا چاہتا ہے. وہ خاصیت جس کے اندر ہوئی وہ یہ سارے پوائنٹس حاصل کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر و تحمل. خدا ہمیں صابر دیکھنا چاہتا ہے. صبر جیسے کہ روایات میں ہمارے پاس ہے, صبر مشکلات پر بھی ہوتا ہے, صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے, صبر نعمتوں پہ بھی ہوتا ہے, صبر سختیوں پہ بھی ہوتا ہے, ہر چیز پہ صبر ہوتا ہے, اس سے ریلیونٹ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کو خدا آزماتا ہے دے کر, ایک آدمی کو خدا آزماتا ہے لے کر. اب صبر کرنے والا جب اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو صبر کرے اور خدا سے شکوا نہ کرے, اور جب ہو ہاتھ میں تو صبر کرے اور اس پیسے کو, اس نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کر لے. مجھے بڑا خوبصورت ایک مکالمہ یاد آیا ہے مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی شخص نے جو ان سے ملنے آیا تھا اس سے یہ کہا کہ فلانی انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے, انسان کے اندر بزرگی کیا ہے, اعلیٰ صفت کیا ہے؟ اس نے کہا انسان کی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ اگر خدا اسے کچھ دے تو وہ شکر کرے اور خدا نہ دے تو صبر کرے. جو بات بہت اچھی ہے, لیکن امام نے بالکل مختصر کرتے ہوئے تیزی سے عرض کروں گا, امام نے اس بات کو ایک اور درجے پہ پہنچا دیا, بہت بڑے درجے پر. اور امام نے فرمایا کہ نہیں, بڑی بات یہ ہے کہ خدا نہ دے تو شکر کرے. شکر کس بات کا کرے؟ اس بات کا کرے کہ خدا نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا. دے تو شکر کرے, اور جب خدا کچھ دے تو وہ بندوں میں تقسیم کرے, بندوں کو شریک کر لے اللہ کی دیوی نعمت کے اندر. اور ایسا کرنے سے خدا کیوں خوش ہوتا ہے؟ خدا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ خدا خود فیاض ہے, وہ سخی اور فیاض بندے دیکھنا چاہتا ہے. خدا خود رزاق ہے, وہ زمین پر رزاق بندے دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو کوئی نعمت ملے اور ہم وہ نعمت اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں تو ہم نے دو کام کیے, اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجا لائے اور اللہ کی صفت فیاضیت اور رزاقیت میں اس کے نمائندے بن گئے. اگر خدا کی ایک صفت میں ہم نمائندے بنتے ہیں نا تو خدا بعض اوقات 10 صفتوں میں اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے. علم بعض انسانوں کو ایسے ملتا ہے, وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرنے میں کسی کا ساتھ دے دیتے ہیں, خدا انعام میں علم دے دیتا ہے, خدا انعام میں حکمت دے دیتا ہے. جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کر دی اور یہ حکمت انعام میں مل گئی. تو عزیزان محترم, صبر اور تحمل یہ وہ کوالٹی ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہوئی تو ہم ان تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. اچھا, اس صبر کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایسا تعلق ہے جس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں شاید. بھائی آپ جب روزہ رکھیں گے تو صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ صبر تو کرنا پڑے گا. جب آپ افطار کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہاں, صبر کرنا چاہیے. جب آپ افطار کرنے بیٹھے تو دوسروں کا سوچیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لائیں, اللہ کے بندوں کو ساتھ دینے کی کوشش کریں. تو یہ جو صبر ہوگا جو ماہ مبارک رمضان کو صحیح گزارنے کا ایک خود بخود اثر ملتا ہے, یہ صبر ہمارے لیے کی پوائنٹ بن جاتا ہے پوری زندگی گزارنے کا. تو میں اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہوں کہ میں نے ماہ رمضان سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا تو کیا ٹیسٹ کروں؟ یہ ٹیسٹ کرو کہ ہمارا صبر بڑھا یا نہیں بڑھا, ہمارا تحمل بڑھا یا نہیں بڑھا. اور بالکل نٹ شیل کی طرف لاتے ہوئے وجہ کہ بھائی آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا اور میرا خدا سے دل جڑا یا نہیں جڑا. یہ بڑی عجیب بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں میں بار بار یہ کہتا تھا اللہ سے دل لگا کے مانگو, تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی یہ دل لگا کے مانگنا ہوتا کیا ہے؟ دل لگا کے مانگنا میرا خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سائڈ کی کوئی چیز یاد بھی نہیں رہتی, آپ اتنا ان کے ساتھ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اتنا فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سائڈ کی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہوگا، لیکن کچھ لوگ اللہ کے معاملے میں اتنے فوکس ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے جب وہ خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آئمہ کی صفت ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ مولا جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو پاؤں میں تیر بھی لگ جاتا تھا تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی، یا مثلاً فرزند کہیں پہ گر گئے مولا کو خبر نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اتنے فوکس ہوتے تھے خدا ان مثال کے ساتھ، ان کا دل جڑا ہوا ہوتا تھا. کاش ہمیں خدا ہر روز چند منٹ کے لیے یہ حالت نصیب کرتے کہ ہم خدا کی طرف توجہ دیں، اور ایسی توجہ دیں کہ گویا ہمارا دل اس سینے کے جکڑے ہوئے پنجے سے نکل کر اس جگہ سے نکل کر اللہ کے ساتھ جا کے لگ جائے، ہمارا ذہن صرف خدا کی طرف جائے. تو اس کے لیے پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں، بڑی اچھی پریکٹس ہے. ایک تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں استغفار کرنے کی بات کی، پھر یہ جو پریکٹس ہے یہ کیسے کریں. اس کا ایک بہت اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ خدا نمتال کو ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ سونے سے پہلے کبھی بھی کہیں تنہائی میں بیٹھ کر 10 مرتبہ خدا کو پکاریں، یا اللہ یا اللہ. اب میں آپ کے سامنے پکاروں گا تو نقل بنے گی اور وہ ریاکاری بھی ہو جائے گی، تو میں نہیں کروں گا. لیکن آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی خدا کو پکاریں یا اللہ کہہ کر 10 دفعہ. تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کم از کم اگر آپ کو مزہ آ رہا ہو 20 دفعہ کریں، 50 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی اچھائی. اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد اللہ سے اپنے دل کھول کر گفتگو کر، اپنی غلطیوں کو بیان کر لیں، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندگی کا اظہار کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، دوسروں کے لیے دعا کر لیں، دوسروں کے لیے دعا کر لیں. اتنا دل کھول کے بات کریں کہ جیسے آپ خدا وند متعال کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم اور آپ خدا کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا وند متعال کی نظر کے سامنے. تو اس کلام کو جو خدا وند متعال سے کرنا ہے اس کو بڑھا دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل خدا سے جڑنا شروع ہو جائے گا، اور جڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو بلب جلانا ہے تو بجلی سے اسے کنیکٹ کرنا ہوگا، یہ بجلی سے کنیکٹ کرے گا اور پراپرلی کنیکٹڈ ہوگا اور فلو کرنٹس کا صحیح ہوگا تو یہ بلب جلے گا. ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے، جب یہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پراپر فلو ہوتا ہے، تو پھر اس دل کو انلائٹمنٹ ملتی ہے، وہ کچھ ملنے لگتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتا. اگر کسی کو نہ بتاؤ گے بلب جلے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب وہ بلب جلتا ہے لائٹ آتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس سے معمولی ٹکڑا نہیں ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے علاقے کو روشن کر سکتا ہے. اگر کوئی دل خدا کی نورانیت سے منور ہو جائے سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے قریب لے کے جا سکتا ہے. آپ کو اور ہمیں یہ بننا ہے کہ ہمارے دل خدا نے متعلق سے اتنے جڑے ہوئے ہوں کہ ہمیں وہ نورانیت نصیب ہو رہی ہو، اور اس نورانیت کے ذریعے سے ہم بھی خدا کی طرف جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی خدا کی طرف لے کر جائیں. اور یہ عمل خود بخود ہے، اگر ہم صحیح ہوں گے نا تو خود بخود لوگوں کو خدا کی طرف لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے کام میں یہ مشکل ہوئی تو بولنے بالنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کا دین زبان پہ نہیں ہے، خدا کا دین نورانیت ہے، قلبی نورانیت کے ذریعے سے. العلم نور یغزفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم خدا کا دیا وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. اور ہم نے اس کو کئی دفعہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ قلب کیوں خدا نے متعال نے استعمال کیا. تو عزیزان محترم، میں آپ کا بہت وقت نہ لوں، بس ان چند پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اور اس آخری پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں معنویت. جس چیز کو میں شدت کے ساتھ احساس کرتا ہوں، بعض اوقات خود میں طالب علم ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن جس چیز کو بہت شدت سے احساس کرتا ہوں، بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر لمبی لمبی عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپ ماہ مبارک رمضان کی کوالٹی کو امپروو کر لیں. اگر آپ کو یہ لگے نا کہ بھائی میں 1 گھنٹے دعا پڑھوں بغیر توجہ کے، تو میں کہوں گا بھائی آپ 20 منٹ دعا کے پڑھیں توجہ کے ساتھ. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز کو اس بہانے چھوڑنا شروع کر دیں کہ وہ بغیر توجہ کے تو میں توجہ سے کروں گا، تو پتہ چلے وہ 20 منٹ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی جائے ہاتھ سے. نہیں، تو آپ پڑھیں لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ توجہ بڑھے. تو یہ جو ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں، یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ہیں، یا ये बहुत बड़ा सरमाया है, इनकी दुआओं के अंदर नहीं मालूम क्या कुछ मिल जाता है। मैं सिर्फ अगर एक दुआ दुआ इफ्तिताह का वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूँ जो मैंने अर्ज किया था इमाम की तशरीफ आवरी के हवाले से, उससे नज़दीक करता है। اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهلا وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقاده الى سبيلك. خدایا ہم ایسی پاک و پاکیزہ حکومت کی تجھ سے آرزو کرتے ہیں کہ جس میں اسلام کو عزت ملے اور اس سے کفر اور نفاق کو ذلت و خواری ملے. خدایا ہمیں ایسی حکومت کے اندر اچھائی کا تبلیغ کرنے والا قرار دے دے. والقادت الى سبیلک, اور تیرے راستے کی طرف قیادت کرنے والوں میں سے قرار دے دے. اور خدایا اس دنیا کی کرامت اور بزرگواری ہمیں اس دولت اور حکومت کے سائے میں نصیب کر دے. عزیزان محترم, یہ جو امام کی تشریف آوری ہے, یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو اور موقع ملیں گے بندوں کی خدمت کرنے کے, یہاں پہ اور موقع ملیں گے جو حق پہچان لیا تھا وہ پہچان لیا تھا اور حق کو سمجھنے کی. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. خدا جو حق ہم نے پہچان لیا تھا ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے, اور جو حق ہم سے رہ گیا تھا وہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دے دے. اور یہ وہ امام کی تشریف آوری ہے جہاں پر حق ظاہر ہوتا ہے, ہمیں حق کی دعوت دی جاتی ہے, ہم حق کی طرف بڑھتے ہیں اور قربانیوں کے ذریعے سے اپنے مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ سب اس ماہ مبارک رمضان میں ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے شوق رکھیں گے. آپ اور میں, خدا انشاءاللہ ہماری نصرت فرمائے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کے لیے اشتیاق کے ساتھ آگے بڑھیں, شوق کے ساتھ آگے بڑھیں, تاکہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان مختصر کوششوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر. اس نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے, ہمیں زندگی بھی اچھی دے اور انشاءاللہ موت بھی اچھی نصیب فرمائے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی اور ہماری نصرت فرمائے اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بصیرت کے ساتھ داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو برادر ارسال کریں گے اور ہم اسے جواب دینے کی کوشش کریں گے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کی تشریف آوری, ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل. انہوں نے لکھا کہ what is the most important thing to increase our spirituality, ہماری جو روحانیت ہے, معنویت ہے, اس کو بڑھانے کا سب سے اچھا راستہ کیا ہے. تو عزیزان محترم, معمولاً یہ چیزیں کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہوتی, لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے سماپ کر لیں ایک پوائنٹ کے اندر, ایک پوائنٹ ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ کریں, تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی تم پھر اللہ سے کلام کرو, اللہ سے گفتگو کرو. کیوں؟ یہ جب گفتگو کرے گا نا تو استغفار بھی کرے گا, یہ جب گفتگو کرے گا تو جو انسانوں کے ساتھ اس نے اچھا برا کیا ہوگا وہ بھی بیچ میں آئے گا, اور یہ جب گفتگو کرے گا تو خدا کی طرف سے سعادتیں نصیب ہوں گی کہ اپنے اس بندے کو کیا نوازوں, اس اچھے بندے کو جو مجھ سے گفتگو کرنے آیا ہے. تو یہ جو اللہ سے گفتگو کرنے کا چیپٹر ہے, یہ بہت مفید چیپٹر ہے, اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہیں. تو اگر کوئی ایک راستہ ہو جس سے ہم اسپرچویلٹی کو انہینس کر سکیں تو وہ یہ راستہ ہے. البتہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا استغفار کا راستہ ہے, اس سے پہلے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ایک بندوبست کرنا ہے. اگر نمازیں قضا ہے تو اس کے اوپر محنت کرے, اور اسی طریقے سے کسی کا مال ہے میرے پاس تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں, اور اس کے ساتھ پھر اللہ سے کلام کرنا ہماری اسپرچویلٹی کو انہینس کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے لکھا وی ہیو ٹو مچ پرابلمس to focus on our ibadat, we always think about the dunya. What is the best way to be more focused in our ibadat? Bhai, iska jo tarike kar hai wo ek lihaz se sada hai, lekin bahar hal ye wo kaam hai jo asli kaam hai karne ka. Yani agar koi mujhse kahe koi choti si trick batao ye sahi ho jaye, to main kahunga bhai ye choti si trick se sahi nahi hota, iske liye mehnat karni padti hai. Ye bilkul aise hi hai جیسے آپ سے کوئی آ کر کہے کہ بھائی مجھے کوئی ایک چھوٹا سا نسخہ بتاؤ کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. بھائی جانا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ محنت کرو گے تو پھر نہیں جانا پڑے گا, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اگر ہم عبادات میں فوکس کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ مثلا نمازیں ہم چاہتے ہیں زیادہ فوکس ہو کے پڑھیں, تو میں دو پوائنٹ کہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں. پہلا تو آپ اس پہ سوچیں, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں, اس بات کو سوچیں. جتنا آپ اس پوائنٹ کو سوچیں گے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پائیں گے, اور اس اللہ کے حضور پانے کے نتیجے میں آپ کی زندگی پہ اثر پڑے گا. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ نماز کی ہر حرکت اور نماز کا ہر جسچر, جسم کی ہر حرکت, اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کے پیچھے فلسفی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا چھوٹی سی کتاب خاشعین کی نماز وہ پڑھ لیجئے, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھائی رکوع میں کیا سوچے, سجدے میں کیا سوچے, اٹھتے وقت کیا سوچے. تو آپ اپنی عبادات کے اندر دو چیزوں پہ فوکس کریں, ایک تو یہ کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی لاجک کیا ہے, اس کی ریزننگ کیا ہے. خود بخود آپ کا ذہن عبادات کی طرف توجہ دے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, انہوں نے جناب اس طرح سے لکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا اگر کہتا ہے کہ بھائی میں آخرت پہ توجہ دوں تو کیا اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا ہے, کام نہیں کرنا ہے, اور مثال کے طور پر اس طرح کا کوئی عمل انجام دینا ہے, یا ان دونوں کو لے کے چلنا ہے؟ بھائی ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا, وہی کرنا ہے جو امیر المومنین نے کیا. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آیا امیر المومنین نے آخرت پہ توجہ دی تو دنیا کو چھوڑ دیا؟ بھائی اگر دنیا کو چھوڑ دیا ہوتا تو حکومت کس نے کی تھی؟ اگر دنیا کو چھوڑ دیا ہوتا تو یہ جو یتیموں کے لیے راتوں کو پھرتے تھے, دوپہر کو پھرتے تھے, یہ کون تھا؟ آخرت کے لیے کام کرتے تھے لیکن دنیا کے لیے بھی کام کرتے تھے, دنیا والوں کے کام آتے تھے, اپنی جو زراعتیں کرتے تھے وہ کون کرتا تھا؟ امین مومنین فرماتے تھے. تو آپ آخرت پہ توجہ دیں لیکن دنیا کو بنائیں, لیکن فرق کیا ہوگا, دنیا کے پیچھے نہ جائیں دنیا کی خاطر, دنیا کے پیچھے بھی جائیں آخرت کی خاطر, بھر بھر کے کمائیں, جتنا بزنس کرنا ہے کریں لیکن اس کا فائدہ اپنی آخرت میں تبدیل کر کے کریں, نہ کہ اس کو جمع کریں اپنی دنیا کو بڑھا کر. آپ دنیا ضرور کمائیں, دنیا کے لیے کوشش بھی کریں, لیکن دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, تو یہ دونوں کام جمع ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے یہ نہیں کیا تو پھر دنیا کے ساتھ آخرت جمع نہیں ہوگی, دنیا اپنے اندر گھسیٹ لے گی اور ایسا گھسیٹ لے گی کہ پھر آخرت سے کچھ نہیں بچے گا. تو بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے, نہ دنیا چھوڑیں نہ آخرت چھوڑیں, دنیا کو حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے آخرت کی تعمیر کریں, یہ بہترین راستہ ہے انشاءاللہ. ہاں, کوئی کسی نے لکھا کہ بھائی میں یہ کیسے سمجھوں کہ جو میرا نفس ہے یہ اچھائی پہ چل رہا ہے یا یہ برائی پہ چل رہا ہے؟ تو بہت اس کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اس نفس کو برا کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے یا اچھا کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر میں اپنے نفس کو نعوذ باللہ تعالیٰ کسی برائی کی طرف لے کے جاتا ہوں آسانی سے چلا جاتا ہے, اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہوں مشکل سے جاتا ہے, یعنی کہ نہیں اچھائی پہ آسانی سے جاتا ہے برائی پہ مشکل سے جاتا ہے. تو جو اندر ہوگا وہ باہر سامنے آئے گا, جو اندر چھپا ہوا ہوگا وہ سامنے ارادے کی صورت میں آئے گا. اگر میرے اندر اچھائی ہوئی تو باہر ارادے میں بھی آسانی سے اچھائی آ جائے گی, لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اندر برائی ہوئی تو باہر آسانی سے اچھائی نہیں آئے گی, آئی تو مجھے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اندر معاملہ اچھا نہیں ہے. اور پھر جب آپ اللہ کی بندگی میں چلنا شروع کریں اور چلتے چلتے آگے بڑھتے جائیں تو خدا اس اندر کی پیورٹی کو خود بخود نصیب کرتا ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی استغفار کرتے رہیں, تو استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آپ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں, اندر سے پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے, اور انسان اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے آسانی سے بڑھتا رہتا ہے اور اپنی زندگی اس طرف گزارتا رہتا ہے. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے اندر بڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ماہ مبارک رمضان کے پورے مجموعے پر عمل کرنے کی سعادت دے. صرف روزہ نہ رکھیں, صرف نماز نہ پڑھیں, صرف دعائیں نہ کریں, بلکہ وہ سارے کام کریں جو خدا نے ہماری ذمہ داری کے اندر قرار دیے ہیں, تو پھر یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے پروڈکٹیو ماہ رمضان ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی اور دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی بھی ہم سب کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انہوں نے لکھا کہ بھئی اس مہینے کے اندر چونکہ سارے اعمال عبادات کاؤنٹ ہوتے ہیں تو کون سا بہترین عمل ہوگا؟ بھئی یہ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. مثلا ایک وقت آیا ہے نماز کا, تو اس وقت بہترین عمل نماز ہے, پھر آپ کچھ اور کریں فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر اسی دوران میں کوئی مومن واقعی ضرورت مند آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اب آپ کو یا مومن کی ضرورت پوری کرنی ہے یا پہلے نماز پڑھنی ہے, تو مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھیں تو ممکن ہے وہ مومن اپنی ضرورت کی وجہ سے تلملا رہا ہو, اس کو کوئی مشکل ہو, اور آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, پہلے کر دیتے. تو مولا فرماتے ہیں پہلے مومن کی ضرورت کو پورا کرو. تو مثلاً آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ماں تکلیف میں ہے, وہ ایک آواز دے رہی ہے آپ کو, طبیعت پہلے نماز پڑھو یا پہلے ماں کے پاس جاؤں؟ اللہ کا نبی کہتے ہیں پہلے ماں کے پاس جاؤ, پھر اپنی جا کے عبادات کو انجام دو. تو احسان محترم یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات کے اندر ہیں. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ بیسٹ ایکشن کیا ہوگا, بیسٹ ایکشن ہوگا جس سے اللہ خوش ہو, وہ اللہ خوش ہوگا اس کے احکام کو دیکھ کر کے, بھائی اس موقع پہ خدا کا حکم کیا ہے, اس حکم کو دیکھ کر آپ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ میں کروں گا تو خدا خوش ہوگا, اور یہی پھر آپ کے لیے بہترین راستہ ہو جائے گا عبادت کا. پوچھا ہے کہ کیا خدا ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کو بھی بخش دیتا ہے؟ بالکل, خدا تعالیٰ کبیرہ کو بھی بخش دیتا ہے اور صغیرہ کو بھی بخش دیتا ہے. لیکن ایک بات ہے, وہ یہ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک اثر بھی دنیا پہ رہتا ہے, پہلے اس اثر کو ختم کرنا ہوگا. اگر میں نے کسی کا پیسہ اٹھایا ہے, پیسہ واپس کرنا ہوگا یا اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. میں یہ چاہوں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ گناہ پہ گناہ کرتا رہوں, بعد میں استغفار کر لوں گا, معاملہ ختم ہو گیا, نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوگا, پہلے گناہ کا اثر ختم کرنا ہوگا. تو بخشنے کو خدا گناہ صغیرہ بھی بخشتا ہے, خدا گناہ کبیرہ بھی بخشتا ہے, لیکن کرنا کیا ہوگا, پہلے گناہوں کے اثر کو ختم کرنا ہوگا. تو عزیزان محترم, خدا نہ کرے اگر مجھے یہ پتا ہو کہ بھائی میرے پیسے کے اندر میرے فنا رشتہ دار کا حق تھا جو میں نے نہیں دیا ہے, اور اب وہ مانگتا بھی نہیں ہے, اب میں یہ سوچوں کہ میں استغفار کر لوں گا, معاملہ ختم ہو جائے گا, نہیں, معاملہ نہیں ختم ہوگا. جو ہمیں پتا ہے کہ کسی کا حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا, خدا کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا, بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا, پھر استغفار بالکل قبول ہو جائے گی, اور استغفار صغیرہ کو بھی بخش دے گا اور کبیرہ کو بھی بخش دے گا انشاءاللہ تعالی. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے کام کو اس ماہ مبارک رمضان میں آسان کرے, اس میں برکتیں نصیب فرمائے, اس میں بیماریوں اور آفات سے محفوظ فرمائے, اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کو خدا کی پسند اور خدا کی رضایت کا مہینہ ہم سب کے لیے قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. سب کو دعا کرتے رہیے, سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو انسان دعائیں اپنے لیے کرتا ہے. تو سب ایک دوسرے کو دعا کریں تاکہ انشاءاللہ پروردگار سب کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ. لکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر مختلف اسٹریس کی پوزیشنز آتی ہیں, اس میں ہم اپنے غصے سے کیسے بچیں, ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. بھائی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ جس کام سے بچنا چاہ رہے ہیں اس کے کرنے پر عبادت سے سزا دیں اپنے آپ کو. مثلا اگر خدا نہ کرے کسی کو غصہ آتا ہے, وہ سوچتا ہے بھائی ماہ مبارک رمضان میں مجھے غصہ نہ آئے تو میں کیا کروں, وہ اپنے لیے طے کر لے کہ اگر میں نے غصہ کیا تو مثلا 500 دفعہ استغفر اللہ کہوں گا, ذرا سخت سزا رکھے, تو پھر وہ استغفار کی سزا بھی کرے, اس عبادت کو رکھے, پیسہ نہ رکھے, بعض اوقات انسان پیسہ یوں ہی دے دیتا ہے, عبادت رکھے اور عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو پیوریفائی بھی کرے گا, تو پھر خدا متعال کے دین کی طرف خود بخود آگے بڑھے گا اور اس غصے سے بھی محفوظ ہو جائے گا. تو اب کیا کریں آپ, مثلا آپ نے اپنے اندر یہ طے کر لیا کہ بھائی میں جب بھی غصہ کروں تو 500 مرتبہ استغفار کروں گا, خود بخود انسان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. البتہ ظاہر غصہ آنے کے بھی موارد ہوتے ہیں کہ بھائی غصہ کیوں آتا ہے, پہلے کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر غصہ آتا ہے, ان سب کو بھی حل کرے کہ بھائی مجھے غصہ کیوں آتا ہے. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اپنی امپورٹینس بہت زیادہ سمجھتا ہے, پھر دیکھتا ہے میں اگنور ہو گیا تو مجھے غصہ آ گیا, تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے اندر ایروگینس ہے. بعض اوقات غصہ آتا ہے دنیا پرستی کی وجہ سے, دنیا نہیں ملی تو مجھے غصہ آ گیا, اس کا مطلب ہے دنیا پرستی, اس کو حل کرنا چاہیے. غصے کے بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, اس کو سولو کرنا چاہیے, اسے حل کرنا چاہیے, اور اگر غصہ آئے تو پھر عبادت سے سزا دے گا, پھر یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. چلیے جناب, خدا تعالیٰ آپ سب کو حفظ فرمائے. ہمارے خیال میں ہمارا ٹائم بھی ہو گیا, 50 منٹ ہو گئے, اور جیسے میں نے عرض کیا آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. خدا متعالیٰ انشاءاللہ ان چند دنوں کے اندر مزید ترقیاں, مزید سعادتیں نصیب فرمائیں, اور اچھا ماہ مبارک رمضان, اچھی شب قدر, اور بالآخر اس دنیا سے اچھی طریقے سے جانا. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مات محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدایا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واثرته الطاهرين. اللهم صل على محمد.